أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس جو آسمانوں اور زمینوں کو بنا دینے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو پر والے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار، اور اللہ پیدائش کے اندر جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے اللہ کے بعد. اور اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. اے لوگو، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں. کیا کوئی پیدا کرنے والا ایسا بھی ہے جو اللہ کے سوا ہو، اور جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم لوگ کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور جو بہت دھوکہ دینے والا ہے وہ تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکہ نہ دے. بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی قرار دو. اور بے شک شیطان اپنے گروہ والوں کو دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگ اہل جہنم میں سے ہو جائیں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا اور وہ اس کو اچھا دیکھنے لگا، تو بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اے نبی، آپ ان پر حسرتیں کر کے اپنی جان نہ لے جائیے. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو لے گئے ایک مردہ شہر کی طرف، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی. اسی طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے. اسی کی طرف پاکیزہ بات بلند ہوتی ہے، اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو اور بلندی عطا کرتا ہے. اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر برباد ہو کے رہے گا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ فاطر کی ابتدائی 10 آیات تھیں جن کی ہم نے تلاوت کی اور جن کا ترجمہ ابھی بیان کیا ہے. سورہ فاطر کی پہلی سے لے کر 10 تک کی آیات. اس سے پہلے سورۃ السبا تھی جو شعبان المبارک میں ہم نے جس کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. بیچ میں رمضان المبارک کا کی تعطیلات ہوتی ہیں تو یہ درس قرآن بند ہو جاتا ہے اور پھر شوال میں پھر ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ اس سال کا پہلا درس ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے ترجمہ کرنے کی, صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور کہنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے نجات مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور صدقہ جاریہ بنا دے. یہ درس کئی سال پہلے شروع ہوا تھا سورۃ الکہف سے, بدر میں پارے سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی کہ سورۃ الکہف سے آہستہ 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 ہم چلتے رہے. ہر ہفتے میں صرف ایک دن, ہفتے کے دن عصر سے مغرب یہ درس ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 7 پارے تقریباً مکمل کر دیے. اور اب ہم سورہ فاطر شروع کر رہے ہیں جو 22ویں سپارے کی سورت ہے. اس سورت کو سورہ فاطر بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے. ہمارے ہاں جو عام نسخے ہیں قرآن مجید کے ان میں سورہ فاطر ہی لکھا جاتا ہے, لیکن متقدمین کی کتابوں میں دونوں نام آتے ہیں, سورہ فاطر بھی اور سورۃ الملائکہ بھی. جیسا کہ 28ویں سپارے کی سورت ہے سورۃ الحشر, تو سورۃ الحشر جو ہے وہ سورۃ الحشر بھی کہلاتی ہے, لیکن اس کو سورۃ بنی النظیر بھی کہا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت سورۃ بنی النظیر ہے, کیونکہ اس میں بنو نظیر کا واقعہ بیان کیا گیا تھا. تو بہرحال یہ سورت کا جو معروف نام ہے وہ سورہ فاطر ہے, اور اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب التفسیر ذکر فرمائی ہے تو وہاں سورۃ الملائکہ کو عنوان ذکر کیا ہے, اور اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں فاطر کا بھی لفظ ہے, ملائکہ کے بھی لفظ ہے, اس لیے سورہ فاطر بھی کہنا صحیح ہے, سورۃ الملائکہ بھی کہنا درست ہے. جو پہلی آیت ہے اس کو حمد سے شروع کیا گیا ہے, اور یہ حمد اللہ سبحانہ و تعالی کی اہم ترین عبادت ہے. قرآن مجید بھی شروع ہوا ہے حمد سے, الحمدللہ رب العالمین, اور کتنی ساری صورتیں ہیں جو حمد سے شروع کی گئی ہیں, اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو تسبیح سے شروع کی گئی ہیں. سبحان الذی اسرا سبح للہ ما فی السماوات اور یسبح للہ ما فی السماوات. تو حمد اور تسبیح جو ہے یہ اہم ترین عبادات ہیں, اور کئی صورتیں اسی سے شروع کی گئی ہیں. تو یہ جو سورت ہے یہ بھی حمد سے شروع کی گئی ہے, اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. فاطر کے معنی پیدا کرنے والا, خلق بھی پیدا کرنے کو کہتے ہیں, لیکن فطر یفطر کے معنی ہوتے ہیں اصل میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ ہو. تو اس لیے فاطر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ پہلے کوئی اس کی نظیر موجود نہیں تھی. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ نے اس کا ترجمہ کیا بنا نکالے, جس کو ہم اردو میں آج کل کی زبان میں کہیں گے بنا ڈالے, بنا ڈالے. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ پیدا کرنے والا ہے. تو بنا نکالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی نظیر اس کی موجود نہیں تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت بالغہ سے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر پہلی کسی مثال کے، بغیر کسی نظیر کے پیدا فرمایا، تو فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جاعل بنانے والا ہے، ملائکہ فرشتے، رسلا قاصد، یعنی اللہ تعالی نے فرشتوں کو قاصد بنایا ہے. اب قاصد کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب وحی نازل کی جاتی ہے تو کبھی تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کر دی گئی، لیکن اکثر جو نازل ہوتی تھی وہ فرشتے کے ذریعے سے ہوتی تھی. جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے سارا نظام بنایا ہوا ہے اور فرشتوں کو تکوینی امور سپرد کیے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، دائیں بھی فرشتہ ہے، بائیں بھی فرشتہ ہے، اور سب لکھتے جا رہے ہیں ہماری باتیں، اور سب محفوظ کی رہی ہے، ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور سب چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں. تو بارش ہوتی ہے اور طرح طرح کے جو کام کائنات میں تکوینی ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور ان اسباب کو پیدا کرنے میں فرشتوں کا بیچ میں واسطہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تو وہ بہت ہی خوفناک ہوا تھی، بریح صرصر عاتیہ. تو وہ روایت میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ہواؤں پر مامور ہے اور ہوا اس کے، ہوائیں اس کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئیں. تو یہ ہوائیں ہیں، بادل ہیں، اور وحی ہے، اور جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو ان کی اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، اور اپنی حکمت بالغہ اور اپنی قدرت بالغہ کے ساتھ ان میں تصرفات فرماتا ہے، تو عام طور سے اس میں بیچ میں فرشتوں کو متعین کیا جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیچ میں کسی کو واسطہ بنانا یا کسی کے ذریعے سے کوئی کام کرانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے، جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے. رسلا رسول کی جمع ہے، اور رسول قاصد پیامبر، پیغمبر اگر ہم کہتے ہیں تو ذہن آدمی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر رسول جو ہے اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے، اور رسول کا اطلاق حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے. اسی لیے اذا الشمس کورت جو سورت ہے اس کے اندر آیت آتی ہے نا آخر کے اندر، ہمارے ایک ساتھی تھے جو انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. تو وہاں جو رسول کا لفظ آ رہا ہے اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، صاحبکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. تو رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے، تو جبریل علیہ السلام رسول ہیں، یعنی وحی پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالی سے وحی لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، پہنچائی ہے. تو اس کی جمع آ گئی رسولن، کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ فرشتوں کو اپنا پیامبر، اپنا قاصد بنانے والے ہیں. پھر آگے فرشتوں کی تعریف کی گئی، اولی اجنحت مثنا وثلاثا وربا، ان کے پر ہیں یا ان کے بازو ہیں دو دو، تین تین، اور چار چار. کیونکہ فرشتے جو ہیں بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں، اور اس کے لیے ان کو اسباب بھی ایسے دیے گئے کہ جس سے ان کا فضائی سفر ہوائی سفر آسان ہو. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پرندے ہیں, ان کے پر ہوتے ہیں, کسی کے پرندہ کوئی چھوٹا ہے اس کے پر چھوٹے ہیں, کوئی پرندہ بڑا ہے اس کے پر اور بڑے ہیں, کسی کے پر کم ہے کسی کے پر زیادہ, حتیٰ کہ مچھر کے بھی پر ہیں. تو یہ جتنے کسی کے پر چھوٹے کسی کے پر زیادہ کسی کے کم کسی کے زیادہ, اسی طرح فرشتے جو ہیں ان کو بھی ان کی خدمات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے طرح طرح کے پر دیے ہیں. اب وہ پر کیسے ہیں, کیا وہ ویسی ہیں جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں یا کوئی اور پر ہیں, ہمیں نہیں معلوم. اللہ اعلم بمرادہ. آپ کہتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز میں سوار ہوا, اس کے دو پر تھے. اب ظاہر ہے ہوائی جہاز کے جو دو پر ہے تو وہ پرندوں کی طرح تھوڑی ہیں جو ہلتے رہتے ہوں, تو وہ تو بالکل جمے ہوئے ہیں, لیکن اس کو بھی پر کہتے ہیں, اس کو بھی پر کہتے ہیں. اب فرشتوں کے پر کیسے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, اس لیے کوئی اس میں بات کوئی یقینی نہیں کہہ سکتے, لیکن قرآن کی یہ بات سچی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے پر بنائے ہیں. ان میں بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے پر ہیں مثنا دو دو, ادھر بھی دو ادھر بھی دو, وثلاثا اور تین تین, تین پر ادھر تین پر ادھر, ورباع اور چار اور چار, چار چار پر ہیں. آگے قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء, اللہ تعالی پیدا کرنے میں اضافہ کر دیتا ہے جتنا چاہتا ہے. یعنی فرشتوں کے دو پر تین پر دو دو پر تین تین پر چار چار پر بنائے گئے, لیکن اللہ تعالی اپنی پیدائش کے اندر جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا, ایک معراج پر جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, تو وہاں دیکھا تھا, دوسرا ایک مرتبہ اجیات پہ دیکھا تھا. تو یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان پر کھلا ہوا دیکھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کو جب میں نے دیکھا تو پورا افق انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا, اور لہو ست مئت جناحین, اور ان کے 600 پر تھے, 600 پر تھے ان کے. اب کس طرح کہتے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دو دو پر بھی ہوتے ہیں, تین تین پر بھی ہوتے ہیں, چار چار بھی ہوتے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء, اور اللہ پیدا کرنے میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. اب قرآن کا یہ عجیب طریقہ ہے کہ پیچھے اگرچہ پروں کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہاں جو جملہ ہے وہ مطلقاً ہے, عام جملہ ذکر کیا گیا کہ یزید فی الخلق ما یشاء, کہ اللہ تعالی پیدا کرنے میں خلق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. تو پروں کا اضافہ کرنا ہو پروں کا اضافہ کر دیتا ہے, جتنا جس کے لیے چاہتا ہے ذہانت کا اضافہ کر دیتا ہے, جس کا دل جس کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے طاقت کا اور قوت کا اضافہ کر دیتا ہے, کسی کے لیے دین کا اضافہ کر دیتا ہے. مختلف اضافے ہوتے ہیں, کسی کو حسن و جمال زیادہ دے دیا, کسی کو قدرت زیادہ دے دی. تو یزید فی الخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. کسی کو دو پر دے دیے, کسی کو تین دے دیے, کسی کو چار دے دیے, کسی کو ذہانت اتنی دے دی, کسی کو اتنی دے دی, کسی کو اس سے بھی زیادہ دے دی, کسی کو اس سے بھی زیادہ دے دی, کسی کو حافظہ تھوڑا دیا, کسی کو اور زیادہ دیا, کسی کو اور زیادہ دیا, کسی کو اور زیادہ دیا. یزید فی الخلق ما یشاء, اللہ تعالی پیدا کرنے میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اضافہ بھی کرتا ہے کمی بھی کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے, اور جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو کمی کر دیتا ہے. یہ تو پہلی آیت تھی آگے دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جو رحمت روک لیتا ہے اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے اللہ کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہی تو ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ تو اس دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے لیے جس رحمت کو کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کھولنا چاہیں کھول دیتے ہیں، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جس چیز کو اللہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی جس کے لیے رحمت کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، آپ نے بھی سنی ہوگی یہ دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو آپ دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور آپ جو چیز روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلمہ ارشاد فرماتے تھے وہ گویا اسی آیت کی تشریح اور تفسیر ہے کہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو روک دیا جس کے لیے جس چیز سے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اگر آدمی اس پر یقین رکھ لے تو اس کے لیے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دینی ہے تو کوئی دنیا کا انسان روک نہیں سکتا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ترقی ہو جائے، یہ ہو جائے، ادھر اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بھی میرا مخالف ہے، فلاں بھی میرا مخالف ہے، فلاں بھی روکنے والا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو ایمان ہو کہ اگر یہ میری قسمت میں ہے اور اللہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا کوئی روک نہیں سکتا، تو سکون ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ ہو کہ جو چیز اللہ نہیں دینا چاہتا مجھے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے میرے فائدے کی بنا پر، تو اسے کوئی دے نہیں سکتا، تو سکون ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ ہم اپنے بارے میں اتنا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے میرے دوستو، ساتھیو، بزرگو، جتنا اللہ تعالی ہمارے بارے میں درست فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے جتنا کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ ہمیں اگر کوئی وہ نعمت دینا چاہتے ہیں یا ہمیں کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اگر دیں گے تو بھی اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور نہیں دیں گے تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں تو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے دیا تو بھی خوش، اور اللہ نے نہیں دیا تو بھی خوش، کہ اللہ نے میرے لیے وہ چیز پسند کی ہے جو میرے لیے بہتر ہے۔ اور یہ مقام مقام رضا کہلاتا ہے، اور یہ صحابہ کو حاصل تھا۔ ان کو اگر ان کی منہ مانگی چیز مل جاتی تھی تو بھی راضی رہتے تھے، اور اگر منہ مانگی چیز نہیں ملتی تھی تو بھی خوش ہوتے تھے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتے تھے، تو اللہ تعالی بھی ہر حال میں ان سے راضی رہتا تھا۔ میرے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو میرے ایک پہلے شیخ ہیں حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، ان کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں اور اللہ تعالی نے ان سے کے ذریعے سے مجھے بہت نوازا، تو حضرت حاجی شریف صاحب قدس اللہ سرہ کی صاحبزادی کا میرے پاس فون آیا، ہم ان کو باجی کہتے ہیں، اور کہا کہ تم ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے پاس جاؤ گے؟ میں نے کہا جاؤں گا، تو انہوں نے اپنی کچھ پریشانیاں بتائیں کہ یہ پریشانی یہ پریشانی، تم جا کر درخواست کرنا کہ یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے. خیر میں حضرت کے پاس گیا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے پاس، اور بتایا کہ فلاں بزرگ کی صاحبزادی ہیں، تو وہ یہ اپنی پریشانیاں ذکر کر رہی ہیں اور دعا کے لیے کہا. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ. پھر حضرت نے ایک مجھ سے ایک سوال کیا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ایک حالت وہ ہے جو ہم اپنے لیے پسند کریں اور ایک حالت وہ ہے جو اللہ تعالی ہمارے لیے پسند کریں، بتاؤ کون سی حالت بہتر ہوگی؟ ایک حالت وہ ہے جو اللہ تعالی ہمارے لیے پسند کریں، دوسری حالت وہ ہے جو ہم اپنے لیے پسند کریں، کون سی حالت بہتر ہوگی؟ تو بے ساختہ میں نے یہی کہا کہ جو اللہ تعالی ہمارے لیے پسند کریں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. فرمایا پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو یہ جو آیت ہے یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے، بڑی پریشانیوں کا علاج. ہم ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق. میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا، بڑا مزہ آیا. تو ان کا قول کسی نے نقل کیا کہ ان کا کوئی مرید تھا، اس کو انہوں نے خلافت دی، خلیفہ بنا دیا. جب وہ جانے لگا اس نے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. فرمایا ایک تو خدا نہ بننا، دوسرا پیغمبر نہ بننا. ایک تو تم خدا نہ بننا، دوسرا پیغمبر نہ بننا. اور بڑا سٹ پٹایا کہ کیا حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ خدا نہ بننا اور پیغمبر نہ بننا. کہا حضرت سمجھ تو ہے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم یہ چاہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو تمہاری مرضی کے مطابق ہو، تو یہ شان تو صرف خدا کی ہے، کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو. یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے. کوئی بندہ حقیر وہ آدمی یہ چاہے کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق، دنیا بارش بھی میری مرضی کے مطابق ہو، دھوپ بھی میری مرضی کے مطابق نکلے، اور بیوی بھی میری مرضی کے مطابق کام کریں، بچے بھی، گاہک بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، تو پاگل ہی ہوگا یہ آدمی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو یہ شان تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کام ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو خدا نہ بننا، یعنی یہ کوشش نہ کرنا کہ سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو، کچھ کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے وہ بھی درست ہوں گے، اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، اور جو مرضی کے خلاف ہوں گے وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. دوسری بات کیا کہی؟ پیغمبر نہ بننا. کہا کہ پیغمبر جو ہے اس پر سب ایمان لاتے ہیں، تم یہ چاہو کہ سارے تمہاری بزرگی کو تسلیم کرے. تو یہ تو صرف نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبی جو ہے اس کے لیے اس پر تمام امتیوں کو ایمان لانا پڑتا ہے، لیکن ولی اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو ولی اللہ ہی قرار دیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے تو فراڈی ہے. تو کہہ سکتا ہے وہ ولی نبی تھوڑے ہی ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہو. تو مجھے بڑا مزہ آیا، ہے تو عجیب سا ہی لیکن ہے مزیدار، کہ خدا نہ بننا اور پیغمبر نہ بننا. کہ خدا نہ بننا یعنی یہ چاہو کہ سب کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور پیغمبر نہ بننا کہ سب جتنے لوگ ہیں میرے ہاتھ چومتے رہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاطر کی دوسری آیت، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها اللہ تعالیٰ جو رحمت کھول دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعدی, اور جس چیز کو روک لے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اللہ کے بعد. وہو العزیز الحکیم, اور وہی ہے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. غالب کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اگر وہ تمہیں وہ چیز دینا چاہے گا تو دے گا, ساری دنیا مل کر بھی روک کے نہیں رک سکتی, وہ چیز تمہیں ضرور ملے گی. اور حکیم کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ حکمت والا ہے, اگر اس نے کوئی چیز نہیں دی یقین رکھو کہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں تھا, اگر فائدہ ہوتا تمہارا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے خوش رہے, محبت کرے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جب وہ ہمیں نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے, اس لیے خوش رہو. جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے, اور جس کو روک لے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اللہ کے بعد, اللہ کے سوا. وہو العزیز الحکیم, اور وہی ہے غالب, حکمت والا. غالب ہے, دینا چاہے گا تو تمہیں ضرور دے گا, چاہے ساری دنیا مخالفت کرتی ہو مل جائے گا تمہیں. لیکن حکمت والا بھی ہے, اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں نہیں ہے. دو آیتیں ہو گئیں, آگے تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے, یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں. اللہ نے جو نعمتیں تم پہ برسائی ہیں ان کو یاد کرو. ہاتھ کام کر رہے ہیں, پاؤں کام کر رہے ہیں, آدمی کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں, انگلی کے اندر دیکھو ایک جوڑ, دو جوڑ, تین جوڑ, اس سارے جسم میں 360 جوڑ ہیں. آپ صبح اٹھے سارے جوڑ حرکت کر رہے ہیں, کیسا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اندر دل کے والو کھلے ہوئے ہیں, وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے, جگر بھی صحیح کام کر رہا ہے, گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں, آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں, ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے, نماز کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اے لوگو یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں, ذکر کرو. اب ذکر کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی ذکر کرے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکر ادا کرے. یہ بھی ذکر, شکر جو ہے یہ بھی ذکر ہی ہے. اے لوگو ذکر کرو, یاد کرو, ذکر کرو, شکر ادا کرو اللہ کی ان نعمتوں کا جو تم پر ہیں. هل من خالق غیر اللہ, کیا کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض, جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے. کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمینوں سے؟ آسمان سے بارش برسانا چاہیں ہم کیسے برسا سکتے ہیں؟ آج کل بھی سارے سائنسدان مل کر بھی نہیں برسا سکتے, اور جو برس رہی ہو اس کو سارے سائنسدان مل کر روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے. اسی طرح زمین سے جتنی نعمتیں اگ رہی ہیں اور مل رہی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ آپ بیج زمین میں ڈال دیں, پانی دے دیں, بلکہ اس کو اندر مٹی میں ڈال کے مٹی بنا دیں, پانی دیتے ہیں, بس آپ کا کام اتنا ہے. لیکن پھر اس بیج کو پھاڑنا, اس بیج کو پھاڑ کر اس کا کونپل بنانا, پھر کونپل کا زمین پھاڑ کر باہر آنا, پھر آہستہ 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 اس کا شاخ بن جانا, پھر اس کا شاخوں کے اوپر شگوفوں کو لگنا, پھر اس کے اوپر دانوں کا پیدا کرنا, یہ کسان کرتا ہے. رات کو بیٹھ کے کسان کرتا ہے, کسان کا ابا کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. کسان تو صرف بیج ڈال سکتا ہے, پانی دے سکتا ہے, ہل چلا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی. هل من خالق غیر اللہ, کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض, جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ، اَفَكَ يَأْفِكُ، پلٹنا، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ تمہیں سیدھے صراط مستقیم کی طرف آنا چاہیے، تم پلٹ کر کہاں دنیا کی طرف اور مردار چیزوں کی طرف اور گندی چیزوں کی طرف جا رہے ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فانا تو فکون، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ مشرکین مکہ کو خاص طور پر خطاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری باتیں بتاتے تھے، پھر بھی وہ پلٹ جاتے تھے، دین کی طرف نہیں آتے تھے، تو قرآن کہتا ہے فانا تو فکون، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب کو جھٹلایا گیا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ایمان ہوتا ہے تو جنت ہوتی ہے، ایمان لے آتے ہیں جنت کا راستہ ان کے لیے کھل جاتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی کی تکذیب کرتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، اور جب ہر نبی کا یہ حال ہے تو اسی سے ہر مبلغ دائی اور عالم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے لوگ اس کی بات تسلیم نہیں کریں گے، اس کا کام پہنچانا ہے، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے تمہارے ذمے مگر صرف پہنچانا، اسی لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پہنچا دے، اب بچوں میں سے کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، آپ زبردستی منہ کھول کے سر پھاڑ کے اندر تو تبلیغ کو داخل نہیں کر سکتے، نیکی کو داخل نہیں کر سکتے، آپ تو صرف سمجھا سکتے ہیں، کوئی سمجھ جائے گا تو اس کا فائدہ ہے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا آپ کو جھٹلاتا ہے، ان یکذبوک و ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی، و الی اللہ ترجع الامور، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اسی لیے جو مبلغ ہے، داعی ہے، عالم ہے، واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ ساری عمر نصیحت کرتا رہے، باقی یہ سمجھنا کہ سب مان لیں گے، یہ تو ایسا کہاں ہوتا ہے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، جو مانیں گے تو وہ اپنا فائدہ کریں گے، نہیں مانیں گے اپنا نقصان کریں گے، لیکن رسول کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر دیا، اس نے تبلیغ کر دی، اس نے بات کو پہنچا دی، تو فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں بہت دھوکہ دینے والا ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، تمہیں جنت ضرور ملے گی، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکہ نہ دے. یہ بہت دھوکہ دینے والے سے مراد کون ہے؟ شیطان. شیطان ہے غرور. ایک ہوتا ہے عربی زبان میں غرور، ایک ہوتا ہے غرور، دونوں میں فرق ہے. غرور تو کہتے ہیں دھوکے کو، اور غرور کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت دھوکہ دینے والا ہو. تو شیطان جو ہے وہ بہت دھوکہ دینے والا ہے، اس لیے وہ ہے غرور. اس کو قرآن کہتا ہے کہ بہت دھوکہ دینے والا غرور، تو میں اللہ کے بارے میں کہیں دھوکہ نہ دے دے، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. تو شیطان کا کام ہی تو دھوکے میں ڈالنا ہے، اس لیے لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والا ہرگز کہیں دھوکہ نہ دے. تو یہ غرور اور غرور، اردو میں ہم بولتے ہیں فلاں آدمی جو ہے نا اس کو بڑا غرور ہے. ہم جب غرور بولتے ہیں نا اردو میں، تو اردو میں غرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر، کہ فلاں آدمی جو ہے اس میں بڑا غرور آ گیا ہے، مراد یہ کہ تکبر آ گیا ہے. اور یہ اصل میں عربی میں تو اس کے معنی تکبر کے نہیں ہے، اس کے معنی ہے دھوکے کے. اور تکبر واقعی دھوکہ ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں حضرت ہو گیا، میں بزرگ ہو گیا، حالانکہ ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھوں میں بزرگ ہو گیا، ارے بھائی تو تو اللہ تو تیرے اندر کو جانتا ہے، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. تو دھوکے، انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور دھوکے میں پڑ کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے. تو یہ غرور جو ہے تکبر کو اردو میں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ایک دو آدمی کہتے ہیں حضرت آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو وہ خود بھی سوچتا ہے کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں، حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ اندر تیرے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں. تو یہ دھوکہ ہوتا ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت دھوکا دینے والا ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دے. بہت دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں وہ ہرگز دھوکا نہ دے. آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو. انما يدعو حزبه، اور شیطان اپنے گروہ والوں کو بلاتا رہتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اہل جہنم میں سے ہو جائے. شیطان کا کام ہی تو لوگوں کو جہنم میں پہنچانا ہے. اس نے شروع میں کہہ دیا تھا اللہ تعالی سے کہ میں ان سب کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ان سب کو جہنم میں پہنچاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 6 میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، تو اس کو دشمن بنا لو، تم بھی دشمن بناؤ اس کو، اس کو دشمن قرار دو. اور یہ فاتخذوه عدوا، اس پہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت سورۃ المزمل کی یاد آتی ہے، بالکل اس کے برعکس، کہ وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس کو اپنا وکیل بنا لو، اس کو اپنا کارساز بنا لو. ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ اللہ کو اپنا کارساز بنا لو، اپنا وکیل بنا لو، اپنا نمائندہ بنا لو. کام تمہارا جو کرے گا اللہ تعالی کرے گا. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو. اور یہاں فرمایا گیا شیطان کو اپنا دشمن بنا لو. بس آدمی یہ دو کام کر لے، اللہ کو اپنا کارساز بنا لے کہ جو کرے گا وہ کرے گا، اور شیطان کو دشمن بنا لے کہ یہ جو میرے دل میں طرح طرح کے برے خیالات پیدا کرتا ہے اور ہر وقت مجھے شہوت اور غصہ اور نفرت اور دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر آمادہ کرتا رہتا ہے، یہ شیطان ہے، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن بنا لو۔ انما یدعو حزبہ، شیطان تو اپنے گروہ والوں کو بلاتا رہتا ہے، یعنی کدھر؟ برائیوں کی طرف، جہنم کی طرف۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اہل جہنم میں سے ہو جائیں۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرات، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہ ان سے بھی ہوں گے لیکن ان کی معافی ہے، کیونکہ ایمان رکھتے تھے، نیک عمل کی کوشش کرتے تھے، جو غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی نیک اعمال کی کوشش کی، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب بخش دیں گے ہم ان کے گناہوں کو، یہی بڑی بات تھی۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وہ اجر کبیر، اور ان کو بہت بڑا ثواب بھی دیں گے ہم۔ ہمارے گناہ ہی معاف ہو جاتے تو بڑی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ عمل تو کیا تھا 60 سال، 65 سال، 30 سال، 40 سال، لیکن جب ثواب ملے گا وہ 30-40 سال کا نہیں ہوگا، جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ لہم مغفرت واجر کبیر، یہاں تک کہ بسا اوقات آدمی مسلمان ہوتا ہے، جیسے ایک غزوے میں ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا اور اسی وقت جہاد میں شریک ہوا، اسی جہاد میں شہید ہو گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک ایسا جنتی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان لایا، جہاد کیا، شہادت نصیب ہو گئی، سیدھا جنت میں چلا گیا، اور جتنے پچھلے گناہ تھے سارے معاف ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرت واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں ایک بات ذکر کی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ برے کام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ کبھی تو شیطان یہ کام کرتا ہے کہ برے کام کو وہ اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ کر لے کر لے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو برا ہے، کہ نہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا، بعد میں توبہ کر لینا، پھر یہ، یعنی ایسا اس کو چکر دیتا ہے کہ کسی طرح وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ پھر جب وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، تو آہستہ آہستہ اس برائی کا ایسا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی کیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ اعتراض کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ تو جو آدمی اپنے برائی کو اچھا سمجھنے لگے، اس کا تو نجات کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا، اب اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس نے جنت کا راستہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا، اس لیے کہ وہ برائی کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا اور وہ برائی کو اچھائی دیکھنے لگا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا اور وہ برائی کو اچھا دیکھنے لگا، اشارہ ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور اے نبی پھر آپ اس پر افسوس نہ کیجئے کیونکہ آپ نے تو تبلیغ کر دی تھی لیکن وہ برائیوں میں مبتلا رہا اور برائیوں میں اس طرح مبتلا ہوا کہ برائی کو ہی اچھا ہی سمجھنے لگا. فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا, کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے برے عمل کو اچھا دیکھنے لگا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کر کے اپنی جان ختم نہ کیجئے. ایسا شخص جو اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہو آپ مزید کوشش اس پر نہ کیجئے. تبلیغ تو کرتے رہیے, دعوت تو کرتے رہیے, وہ تو آپ کا فریضہ ہے, لیکن آپ افسوس نہ کیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. اب یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا, کیا وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا اور وہ اس کا اچھا دیکھنے لگا, اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی یہ آدھا جملہ ہے, تو اس کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے اوپر افسوس نہ کیجئے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, یہ اس کا جواب ہے جو محذوف ہے, اور اس محذوف کے اوپر جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جو شخص اپنے برے عمل کو اچھا کہنے لگے, شراب پر, زنا پر, چوری پر, رشوت پر اکڑنے لگے اور کہ جی سب کرتے میں بھی کروں گا, تو اب آپ اس کے اوپر حسرت کر کے اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیے. یہ تو ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ بھی کی گئی کہ جو شخص اپنے عمل کو برا سمجھ, اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے, کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو برائی کو برائی سمجھے اور اچھائی کو اچھائی سمجھے؟ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو یا برے عمل کو مزین کر دیا گیا, مزین کر دیا گیا یعنی شیطان نے اس کو مزین کر کے پیش کیا, فرآہ حسنا, اور وہ اپنی برائی کو اچھائی دیکھنے لگا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, تو آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان ختم نہ کیجئے. آپ ان پر افسوس کر کے, عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, ان پر افسوس کر کر کے, حسرت کر کر کے اپنی جان نہ لے جائیے. نہ لے جائیے یعنی اپنی جان ختم نہ کیجیے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ مبلغ ہے, داعی ہے, دین پہنچانے والا ہے, عالم ہے, اس کو ایک حد تک دین پہنچانا چاہیے, اور جب وہ نہیں دوسرا مان رہا تو اب ہر وقت اس کے غم میں کڑتے رہنا, کڑتے رہنا, کڑتے رہنا, اور اس کڑنے میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یہ کوئی شرعاً مطلوب نہیں ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں اور جگہوں میں بھی آئی ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اور یہ ایک جگہ میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو ان سب آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بہت افسوس نہ کیجیے. اور یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی کے دل میں تبلیغ اور دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی جہنم سے بچ جائے, یہ بھی جہنم سے بچ جائے. اب کوشش کر رہا ہے, کر رہا ہے, کر رہا ہے, مگر وہی بات ہے, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. اب اس کو افسوس ہونے لگتا ہے کیا کروں کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا کروں کیا کروں, کچھ نہیں ہے, بس جتنا کام تم نے کرنا تھا کر لیا. اب معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ ہے, کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, تو آپ کی جان چلی نہ جائے ان پر حسرتیں کر کر کے، آپ کی جان چلی نہ جائے ان پر افسوس کر کر کے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جان رہا ہے، جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ساتھیو، بزرگو، ہمارا کام پہنچانا ہے، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو مرتے دم تک، باقی کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ اب جو نہیں مانیں گے ان پر حسرت کر کر کے کر کر کے اپنے آپ کو خراب کرنا یا شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آٹھ آیتیں ہو گئیں۔ نویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر بادل ہم لے جاتے ہیں ایک ایسے علاقے کی طرف جو مردہ ہو چکا تھا، یعنی جہاں کوئی پیداوار نہیں تھی۔ بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے تو وہ مردہ جڑیں جو اندر موجود تھیں وہ دوبارہ باہر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سبزہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ بالکل دور سپاٹ زمین تھی، کوئی سبزہ وبزہ نہیں تھا، لیکن بارش برسی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں سے پیداوار فرما دی اور زمین جو مر گئی تھی اس کو زندہ کر دیا۔ یہی معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ لوگوں کے قلوب جو مردہ ہوتے ہیں ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وحی کی بارش برستی ہے، جب وحی کی بارش برستی ہے تو لوگوں کے قلوب جو مردہ ہو چکے تھے زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں لوگ تو دل جو مردہ ہو چکے تھے زندہ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، جب بارش میں تاثیر ہے تو اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی مولوی صاحب؟ اگر بارش کے قطروں میں تاثیر ہے تو کیا قرآن مجید کی آیات میں اور جملوں میں تاثیر نہیں ہوگی؟ یہ بارش کے قطروں سے کم ہے، زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر صحابا، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، کیونکہ دھوپ پڑتی ہے اس سے وہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں، پھر ہوا ان کو اوپر لے جاتی ہے، پھر ان بخارات کو جمع کرتی ہے، وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ فَتُصِيرُ صَحَابًا، آگے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم اس کو کھینچ کر لے گئے، بادلوں کو ہم کھینچ کر لے گئے، إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف، مردہ علاقے کی طرف۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس بادل سے ہم نے زمین کو زندہ کر دیا جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی۔ وہ زمین جو مردہ تھی، بنجر تھی، جب بارش برسی تو وہ بارانی زمین لہلہانے لگی، جیسا کہ بارانی علاقوں کے لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، اور پھر ہم کھینچ کے لے۔ قرآن کا انداز عجیب ہے، دیکھیں اگر آپ، ارسل الریاح یہ ماضی ہے، فتصیر صحابا پھر اس کو مضارع لایا گیا نقشہ بتانے کے لیے، پھر اس کے بعد فسق نہ ہو، اس کو غائب کا صیغہ ختم کر کے جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا توحید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا کلام عجیب ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر صحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، اور ہم ان بادلوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور ہم نے اس بادل کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا جبکہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی۔ کذالک النشور، اسی طرح زندہ ہونا ہوگا، یعنی جس طرح یہ بادل برسے، بارش کے قطرے زمین پر گرے اور وہ ساری جڑیں جو اندر مردہ ہو چکی تھیں وہ دوبارہ نہلہانے لگیں، نکلنے لگیں زمین سے۔ اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کذلک النشور، اسی طریقے سے اٹھنا ہوگا، اسی طریقے سے اٹھنا ہوگا، یعنی دوبارہ پیدا ہونا ہوگا۔ آخری آیت یعنی آیت نمبر 10 آج کی، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ کے لیے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعه، اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلندتر کر دیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کا مکر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر ختم ہونے والا ہے۔ اب اس آیت نمبر 10 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ بات اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعه، اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلند تر کر دیتا ہے۔ اب جب شروع کا جملہ آپ سنیں گے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس سے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ عزت کس کے لیے ہے؟ فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، تو جو شخص عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن آگے قرآن نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اشارہ کر دیا کہ اگر گفتگو بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے اس کو بھی عزت مل جائے گی، لیکن وہ عزت دینے والا کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن شروع میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مجھے عزت نہیں چاہیے، میں تو بندہ ہوں، میں تو بندہ ہوں، بندہ بن کے رہوں گا، انسان ہوں، انسان بن کے رہوں گا، مسلمان ہوں، عام مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہوں گا، حضرت بن کے نہیں رہوں گا۔ یہ سمجھے پہلے، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عزت ہے، تمہاری عزت ہے یا اللہ کی عزت ہے، تو ذہن سے یہ نکالو کہ ہماری عزت ہے، نہیں، عزت اللہ کی ہے۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری۔ اور یہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، تو یہ حصر پیدا کیا، ساری عزت صرف 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 اللہ کے لیے ہے۔ اگر عزت ملے گی تو پھر کہاں سے ملے گی؟ ادھر سے ملے گی۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے لیے ساری عزت۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اس کی طرف پاکیزہ بات بلند ہوتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند تر کر دیتا ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ہے تو عزت اللہ کے لیے، لیکن اگر آدمی دو کام کر لے، نمبر ایک اپنی گفتگو ٹھیک کر لے، جو بات کرے طیب ہو، پاکیزہ بات کرے، ستھری بات کرے، قول سدید کرے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول حسن کرے، قولوا للناس حسنا، قول لین کرے، قولا له قولا لینا، تو اگر بات اچھی ہوگی، عمل نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف پاکیزہ بات چڑھ جاتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے، آسمان پہ چلی جاتی ہے پاکیزہ بات۔ والعمل الصالح یرفعه، اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلند تر کر دیتا ہے. پاکیزہ بات تو منافق بھی کر دیتا ہے کوئی. بسا اوقات آدمی خراب ہوتا ہے, بات اچھی کر دیتا ہے, تو وہ بات اوپر تو چلی جاتی ہے لیکن اس کو وہ بلندی رفعت نصیب نہیں ہوتی جو عمل صالح والے کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ گفتگو صحیح ہو آدمی کی, دوسرا یہ کہ عمل اس کا صالح ہو, فرائض واجبات اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو, اور پھر ساتھ بات صحیح کرتا ہو, کلم الطیب, قولوا للناس حسنا, قول لین, قول سدید, تو پھر اللہ تعالی سے کے ہاں سے اس کو عزت ملتی ہے. من کان یرید العزہ فللہ العزہ جمیعا, جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت, الیہ یصعد الکلم الطیب, اس کی طرف پاکیزہ کلمہ بلند ہوتا ہے, والعمل الصالح یرفعه, اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلند تر کر دیتا ہے. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جو مبلغ داعی ہے اگر اس کا اپنا عمل صحیح ہوگا تو اس کے کلام کے اندر تاثیر زیادہ ہوگی اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, اور اگر اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے تو بات تو صحیح ہے, لوگ سن بھی لیں گے, شاید تعریف بھی کر لیں گے, لیکن زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں ہوتا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه, اسی کی طرف پاکیزہ کلمہ بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اس پاکیزہ بات کو بلند تر کر دیتا ہے. دسویں آیت کے آخر میں فرمایا والذین یمکرون السیئات, اور جو لوگ برائی کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے, ومکر اولئک ہو یبور, اور ان کا مکر ہلاک ہونے والا ہے, ان کا مکر ختم ہونے والا ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے مخالف نہ ہو, کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو بھی آپ کے مخالف تھے مشرکین مکہ, جب آپ مدینہ میں گئے تو وہاں بھی یہودی آپ کے مخالف تھے, منافق آپ کے مخالف تھے, مشرکین مکہ آپ کے مخالف تھے. جو بھی اس دنیا میں دین کا کام کرے گا تو اس کے مخالف ضرور ہوں گے, اور وہ مکر بھی کریں گے اور طرح طرح کی برائیوں کی تدبیر بھی کریں گے, لیکن اگر آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ تعلق درست رکھے اور وہ دو کام کرتے رہے جو بھی میں ذکر کیے قرآن نے, گفتگو صحیح, عمل صالح, گفتگو درست, عمل صالح, تو اللہ تعالی ان کے مکر کو ختم کر دے گا. قرآن کہتا ہے والذین یمکرون السیئات, اور جو لوگ برائیوں کے مکر کرتے ہیں, برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں, جو لوگ برائیوں کا مکر کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے, ومکر اولئک ہوا یبور, اور ان کا مکر ہلاک ہونے والا ہے یعنی ختم ہونے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ ایسے جو مکار لوگ ہوتے ہیں ان کا مکر کچھ دن تو چلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, بلکہ جو مکر کرنے والے ہیں انہی کے گلے ان کا مکر پڑ جاتا ہے, الٹا داؤ پڑ جاتا ہے. اگر آدمی اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے, اور نمبر ایک گفتگو صحیح ہو, نمبر دو عمل صالح ہو, تو جو مکر کرنے والے مکر کر رہے ہیں آپ کے مخالف ہیں, ان کا مکر خود انہی کے اوپر جا کے پڑے گا. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ولا یحیق المکر السیء الا باہلی, جو برا مکر ہے وہ نہیں ہلاک کرتا مگر مکر والوں کو. شروع میں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا مکر کام کر رہا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ, لیکن نتیجہ جو ہے والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے, چنانچہ وہ مکر انہی اہل مکر کے اوپر جا کے گرتا ہے اور خود ان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو 10ویں آیت کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین یمکرون السیئات، جو لوگ برائیوں کا مکر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے. یہاں تک کہ آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو بازو والے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار. اللہ تعالی پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دیتا ہے، اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. اے لوگو، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں. کیا کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا ایسا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم لوگ کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور بہت دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز دھوکہ نہ دے. بے شک شیطان تم سب کا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بناؤ. اور بے شک شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ سب اہل جہنم میں سے ہو جائیں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے برائی کو اچھا دیکھنے لگا، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان پر حسرت کر کر کے آپ کی جان نہ چلی جائے. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اور اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف، اور پھر ہم نے زمین کو زندہ کر دیا جبکہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی، پھر ہم نے اس سے زمین کو زندہ کر دیا جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی. اسی طریقے سے دوبارہ اٹھنا ہوگا. جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، اور نیک عمل پاکیزہ بات کو بلند تر کر دیتا ہے. اور جو لوگ برائیوں کا مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر ہی ہلاک ہونے والا ہے، ان لوگوں کا مکر ختم ہونے والا ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں مسلمانوں میں سب سے بہتر بنا دیجئے جو قرآن کو سیکھتے ہوں اور سکھاتے ہوں. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے والا اور قرآن مجید کو سکھانے والا بنا دیجئے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے. قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری گفتگو پاکیدہ فرما دیجئے. ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، عزت تو آپ کے لیے ہے، کبریائی آپ کے لیے ہے. یا اللہ، ہم آپ سے مغفرت بھی چاہتے ہیں، اجر کبیر بھی چاہتے ہیں. یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اجر کبیر عطا فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ اولاد صالح عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جن کے گھر نہیں ہیں یا اللہ انہیں اچھا گھر عطا فرما، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھا گھر عطا فرما، قبر بھی ہمارے لیے اچھا گھر بنا، آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا گھر نصیب فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة